الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم میرے قلب احترام بزرگو گزشتہ منگل کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ نصیب فرمایا اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ پورا ہو گیا اور حدیث شریف میں رمضان شریف کی ایک فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر گیا خیر و عافیت سے پورا ہو گیا یعنی اسے رمضان شریف میں روزے رکھنے کی توفیق مل گئی، تراویح پڑھنے کی توفیق مل گئی، دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق مل گئی، تو انشاءاللہ سارا سال اس کا سلامتی سے گزرے گا. تو اس فضیلت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ رمضان شریف کے بعد ہم وہ کون کون سے کام کریں، رمضان شریف کے گزرنے کے بعد ہم وہ کون کون سے اعمال خاص طور پر انجام دیں کہ سارا سال ہی سلامتی سے گزرے، خیر و عافیت سے گزرے. اس کے لیے تین عمل آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے. ان میں سے ایک تو اصل اور بنیاد ہے، وہ ہے تقوی، کہ ہم تقوی اختیار کریں، کیونکہ اللہ پاک نے رمضان شریف کے روزے فرض کرنے کی یہی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبہ علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور متقی بن جاؤ. تو تو رمضان شریف کا پورا مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے تھا، لہذا رمضان شریف کے بعد بھی ہم متقی بننے کی کوشش کریں اور اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کے دینے کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے وہ سب تقوی کے ساتھ ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد متقی ہوگا اسی کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی. لہذا یہ تو سارے دین کا خلاصہ اور لب لباب ہے، یعنی تقوی تو سارے دین کا خلاصہ ہے اور سارے دین پر چلنے کا نام تقوی ہے، اور سارے دین کا خلاصہ دو ہی بات ہے، ایک عوامر دوسرے نواہی. کچھ باتیں کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ پاک نے کرنے کے لیے فرمائے ہیں، ان میں کچھ فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنت موقعہ ہیں کچھ سنت غیر موقعہ ہیں کچھ نوافل ہیں کچھ، یہ سب ایک حصہ ہے. آدھا دین ایسے ہی ہے ہمارا، اور آدھا دین ایسا ہے جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جس کو گناہ بھی کہتے ہیں. گناہ کی دو قسمیں، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. یا یوں سمجھیں کہ بعض چیزیں حرام ہیں جن سے بہر صورت بچنا ضروری ہے، بعض چیزیں مکروہ تحریمی اور ناجائز ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے، بعض مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے وغیرہ. تو سارا دین ان دو حصوں میں ہے بس، اور ان دونوں کے مطابق چلنا، یعنی جو کام کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے ان کو کرتے رہنا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچتے رہنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں. تو یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اور جتنا کوئی متقی بنتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بنتا چلا جائے گا. جتنا کسی کا تقوی کمزور ہوگا اتنے ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا. لہذا رمضان شریف کے مہینے میں اللہ پاک نے روزے رکھوا کر اور تراویح پڑھوا کر کے ہمارے اندر تقوی پیدا فرمایا ہے. اب جس نے جیسی محنت کی ان شاء اللہ تعالیٰ ویسے اس کو تقوی بھی حاصل ہو گیا. اب اسی تقوی کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے، اور اسی سلسلے میں مزید چند باتیں جو تقوی کے اندر داخل ہیں اور تقوی کے اندر اور تقوی اختیار کرنے میں بہت ہی زیادہ معین اور مددگار ہیں، نافع اور مفید ہیں، ان میں سے دو یا تین باتیں بیان ہو گئی تھی، ان کو مختصرا میں دوہرا دوں تاکہ ہمیں یاد رہے. ہم کوشش کریں کہ ان باتوں کو یا تو اپنے دل پر لکھ لیں یا اثر ہے، ورنہ کم از کم کاغذ پر لکھ لیں تاکہ یاد رہے، اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو، اور ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو. بس سن کر نہ ہو جائیں گے، یا جائے تھے بس باتیں سنی اور پھر یہ کہا کہ ہاں بھائی آج تو بیان بڑا زبردست تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، بس چند تعریفی جملے کہے اور چل دیے، اپنے اندر کچھ نہیں آیا، یعنی اپنے عمل میں کچھ بھی نہیں آیا. جیسے پہلے زندگی تھی وہی زندگی اب تھی، تو پھر بھائی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم متقی بنیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں، اور تقوی کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو اعمال آپ کو بتائے جائیں بس ان پر بلا تاخیر عمل شروع کر دینا چاہیے. اس کے بعد جو عمل بتایا گیا تھا وہ تھا نماز باجماعت ادا کرنے کا، کہ جتنے بھی عاقل بالغ صحت مند مرد عورت مرد حضرات ہیں ان کے ذمے ضروری ہے کہ پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور جو خواتین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں پانچوں نمازیں اپنے وقت مستحب میں ادا کرنے کا اہتمام کریں. نہ مرد حضرات نماز قضا کریں اور نہ جماعت ترک کریں بلا عذر شرعی، اور نہ خواتین نماز قضا کریں اور نہ کسی بغیر معتبر عذر کے اس کو غیر مستحب وقت میں ادا کریں، مستحب وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنت موقعہ سنت غیر موقعہ ہیں یا نوافل ہیں ان کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں. ان سب کی تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ منگل آ چکی ہے. تیسرا عمل یہ بتایا گیا تھا کہ ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ روزانہ بلا نواہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا معمول بنائے. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ فجر کے بعد یا فجر سے پہلے گھر کے سب افراد قرآن شریف کی تلاوت کریں، جیسے کہ مسلمانوں کا پہلے کے زمانے میں یہ معمول تھا. اور اتنا یہ معمول تھا کہ اگر مسلمانوں کے محلے سے کوئی شخص گزرتا تھا تو ہر گھر میں سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آتی. میں نے بھی بچپن میں یہ جھلک دیکھی. اب اس کا نام و نشان تقریباً ختم، بلکہ اس کی جگہ ایک منحوس آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے، وہ گانوں کی آواز ہے کہ گھروں کے پاس سے گزرو تو گھروں میں سے ٹی وی چلنے کی اور گانا سننے کی اور گانے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے. اور گانے کی آواز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دو آوازیں ایسی ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے. دو آوازیں ایسی ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے. ایک گانے بازی کی آواز جس میں میوزک بھی آ گئی، ڈھولک بھی آ گئی، سارنگی بھی آ گئی، ہارمونیم بھی آ گیا، گانے بجانے کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. سب کی آواز کا یہی حکم، گانے کی آواز اور اس کے ساتھ جو گانے بجانے کے آلات ہیں ان کی آواز، دونوں پر لعنت ہے. اور ایک کسی کے انتقال پر مصنوعی طور پر رونے کا جو رواج ہے، ایک وہ آواز جو عورتیں مصنوعی طور پر روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، ہائے ہائے کرتی ہیں، ایک یہ آواز. ان دو آوازوں پر حدیث میں آتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. اور قرآن شریف کی آواز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، پہلے رحمت کی آوازیں مسلمانوں کے گھروں سے آیا کرتے تھے، اب بعض گھروں سے لعنت کی آوازیں آتی ہیں. تو یہ اب اس کی جگہ پر لعنت والی آواز جو ہے بس وہ آتی ہے. رات ہو یا صبح ہو، بس بعض گھروں سے مسلمانوں کے بس یہ ٹی وی چلتا ہے، ٹی وی کے اندر میوزک بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گانے کی آواز بھی ہوتی ہے، تو یہ آوازیں اب اس کی جگہ آتی ہیں. تو یہ موجب لعنت کام ہے، یہ موجب لعنت آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ. بہرحال اب ہمیں چاہیے کہ جو ہوا سو ہوا، اب ہم اپنے اس کو تاہی سے توبہ کریں اور توبہ کر کے اپنا صحیح اور دینی مزاج اور طریقہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا. اور تقوی کا راستہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. قرآن شریف کی تلاوت پر مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا، دو واقعہ یاد آئے. ایک واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو اکثر و بیشتر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی اللہ تعالیٰ حضرت کے درجے بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کی قبر کو اور ان کے قبر جوان کے تمام مسلمانوں کی قبروں کو نور سے پر فرمائے. اکثر قرآن کریم کی تلاوت کے موضوع پر بیان میں سنایا کرتے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں 99 مرتبہ اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا. 99 مرتبہ. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوتھے امام ہیں، جو امام برحق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 99 مرتبہ خواب میں اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا. جب 99 مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ کے خواب میں زیارت ہو گئی تو حضرت نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے 100ویں مرتبہ بھی اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھوں گا. تو اللہ پاک نے ان کو 100ویں مرتبہ بھی اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا. تو خواب میں انہوں نے اللہ جل شانہ کو دیکھا اور اللہ جل شانہ کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم میں آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ آپ مجھے ایسا عمل بتلا دیں اللہ آپ مجھے ایسا عمل بتلا دیں جو سب سے زیادہ بندے کو آپ کے قریب کرنے والا ہے. آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو بندہ کرے اور اس عمل کی وجہ سے بندہ سب سے زیادہ آپ کا مقرب بنے. تو اللہ پاک نے جواب دیا تلاوت القرآن, قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سوال کیا جس میں ہماری بھی مشکل حل ہو گئی. وہ سوال یہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ سمجھ کر قرآن شریف پڑھنا یہ عمل اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے, یہ بغیر سمجھے بغیر مانا جانے خالی الفاظ پڑھنے سے بھی الفاظ پڑھنے کا عمل بھی آپ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے, یہ سوال کیا. انہوں نے تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا بفہمین او بلا فہمین. قرآن شریف کے الفاظ کے معنی سمجھ کر یا بغیر سمجھے ہر صورت میں قرآن شریف پڑھنا آپ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے. تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا بفہمین او بلا فہمین, چاہے کوئی قرآن شریف سمجھ کر پڑھے اور معنی جانتے ہوئے پڑھے اور چاہے بغیر معنی جانتے ہوئے پڑھے بغیر سمجھے پڑھے, دونوں صورتوں میں قرآن شریف کی تلاوت کا عمل بندے کو سب سے زیادہ میرے قریب کرنے والا ہے. تو دیکھو یہ خواب سچا ہے, جب سچا ہے تو بس اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ قرآن شریف کا عمل جو ہے سب سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل ہے. اور احادیث آتی ہے ویسے بھی ایسے ثابت ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں فرماتے, کسی کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں فرماتے جتنے قرآن شریف پڑھنے والے کی طرف فرماتے. اللہ تعالیٰ کی تو بندے کی طرف ذرا سی توجہ ذرا سی نظر رحمت ہی اس کا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی, اور جس عمل پر اللہ تعالیٰ کی بھرپور توجہ ہو تو اس میں اس بندے کا کیا ٹھکانہ ہو. اور دیکھو ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے قرآن شریف کی تلاوت چھوڑی ہوئی اللہ ماشاء اللہ. قرآن شریف باقاعدہ روزانہ پابندی سے پڑھنے والے اب مسلمان خواتین حضرات بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے اب بھی ہیں لیکن اب ایسے پابندی سے تلاوت کرنے والے بہت کم ہیں, اب نہ پڑھنے والے زیادہ ہو. یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ کی جو توجہ ہے وہ کتنی قیمتی ہے اس پر میں اپنے حضرت کی ایک بات سنتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور و معروف ہر مسلمان جانتا ہے, اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے ان کا واقعہ جگہ 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 بیان فرمایا. ایک جگہ جو بیان فرمایا وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے پہلے سے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم مقدس جگہ میں ہو اور پاکیزہ اور مقدس جگہ میں جوتے لے کر نہیں جاتے، جیسے مسجد مقدس جگہ جوتے لے کر جانا خلاف ادب ہے، تو اللہ پاک نے وہاں یہ فرمایا کہ اپنے جوتے اتار دو، فإنک بالوادی المقدس طوا، کیونکہ تم طوا کی وادی کے اندر ہو جو پاکیزہ ہے اور مقدس ہے. پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ وہ ماتل کے بھی امین نکلے، یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی عصایا، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، جو میرے سیدھے ہاتھ میں یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، ایک تو میں اس کے ٹیک لگاتا ہوں، واحش بها علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اس میں اور بھی میرے بہت سے کام ہیں جو میں اس لاٹھی سے لیتا ہوں اور نکالتا ہوں، یہ ہے میرے دانے ہاتھ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے تو یہاں پر بہت ہی مختصر طور پر ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ذکر فرمایا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اور اس کے 300 فوائد گنوائے تھے کہ میں اس لاٹھی سے یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ کام بھی لیتا ہوں، وہ کام بھی لیتا ہوں، یہ کام بھی لیتا ہوں. تقریباً 300 فائدے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ان کی جناب میں بیان کی. تو یہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سارے فوائد کیوں گنوائے، فرما اس کی ایک حکمت ہے. وہ حکمت یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف متوجہ ہونا اس کے بیڑا پاک ہونے کے لیے بہترین موقع ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ ایسا نادر موقع مجھے ملا ہوا ہے کہ رب کائنات میری طرف متوجہ ہے، احکم الحاکمین اور رحمان الرحیم میری طرف متوجہ ہے، تو یہ توجہ پتہ نہیں پھر بعد میں ملے نہ ملے، جتنا بھی ہو سکے اس کو لمبا کرو. اس لیے بس وہ 300 فوائد گنواتے چلے گئے تاکہ ان کی توجہ میری طرف رہے، جتنی ان کی توجہ میری طرف رہے گی اتنی میرا بیڑا پار، اتنی میرے لیے سعادت اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کی توجہ اتنی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی ایک بندے پر ایک نظر رحمت پڑ جائے تو وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے، دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے، بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے. تو قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے پر حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اس بندے پر توجہ ہوتی ہے. لہذا آج سے ہم یہ تہیا کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف کی تلاوت نہایت پابندی کے ساتھ کریں گے. دوسرا بات ابھی اور سنا تو ایک بزرگ تھے جن کے طبیعت میں مزاح پایا جاتا تھا، یعنی وہ خوش طبع تھے اور مزاحیہ طبیعت کے تھے. تو ایک دن وہ قبرستان سے گزرے تو ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے صاحب قبر کا حال ان پر منکشف فرما دیا، اور دیکھا کہ میت جو ہے قبر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہے. تو چونکہ طبیعت میں مزاح تھا انہوں نے پوچھا حافظ جی کیا رمضان آ گئے؟ جیسے پرانے حافظ ہوتے ہیں نا، ان میں بعض مسکین ایسے ہوتے ہیں بس وہ رمضان میں قرآن شریف کھولتے ہیں، بس اس کے بعد پھر سارے سال بند ہی رکھتے ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے. تو یہ رمضانی حافظ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو کھول لیا ہم نے قرآن شریف، پھر چاند رات کو جو قرآن شریف بند کیا تھا اگلے رمضان میں کھلے گا، یعنی کہتے ہیں رمضانی حافظ. کیونکہ ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، دن میں چار چار پانچ پانچ مرتبہ ایک پادری کو پھیرا دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ تراویح میں سنانے قابل ہوتے ہیں. اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ سارے سال ہی قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں، اور انہوں قرآن شریف ایسا ازبر ہوتا ہے کہ انہیں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی دشواری نہیں ہوتی پڑھنے میں اور سنانے میں. اس لیے رمضان شریف میں وہ قرآن شریف بے تکلف صحیح صحیح سناتے ہیں. چونکہ ان کی طبیعت میں مزہ آتا تو انہوں نے کہا کہ آپ جی کیا رمضان آ گیا کیا، جو تم قرآن شریف پڑھ رہے ہو اور غالب پر پھیر رہے ہو. تو میت نے جواب دیا کہ حضرت یہاں رمضان کہاں، یہاں رمضان رمضان کچھ نہیں ہے یہاں پر. تو پھر تم قرآن شریف کی تلاوت یہاں کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے یہ سنا تھا کہ جو قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد بس حساب کتاب تھوڑا سا ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر میت کو کہہ دیا جاتا ہے اب تم آرام کرو. نم تنومت العروس حدیث میں آتا ہے کہ جیسے دلہن سو جاتی ہے تم بھی اسی طرح سو جاؤ. اب یہاں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کیونکہ وہ دارالعمل تو دنیا ہے، وہ تو دارالجزا ہے، جو کچھ یہاں کرے گا وہاں اس کو ملے گا. وہ تو بدلہ لینے کی جگہ ہے، اچھے کام کر کے جائے گا، متقی بن کر کے جائے گا تو آرام ہی آرام کرے گا، اور نافرمانیاں اور گناہ فسق و فجور کر کے جائے گا تو وہاں پہ عذاب کا اندیشہ ہے، وہ خطرہ ہے. اور کافر ہے تو عذاب ہی عذاب ہے، اللہ بچا. تو اسے میت نے جواب دیا کہ یہاں پہ رمضان رمضان کچھ نہیں ہے. وہ جب نہیں ہے تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں ہے، پھر تم قرآن شریف کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ تو میت نے جواب دیا کہ بات تو وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہاں پر کسی قسم کے عمل کا کوئی حکم نہیں ہے، اور یہاں کوئی نماز روزہ ذکر و تلاوت ضروری نہیں ہے. باقی میں جو کر رہا ہوں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ جب کوئی بھی دنیا چھوڑ کر کے قبر میں آتا ہے تو پہلے تو اس سے تین سوال کیے جاتے ہیں جو مشہور و معروف ہیں. جو ان تین سوالوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو پھر اسی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر ہر قسم کی آرام و راحت کا انتظام کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اب قیامت تک تم کو یہاں رہنا ہے، تو خالی پڑے پڑے تم گھبراؤ گے، لہذا تم اپنا کوئی پسندیدہ کام بتا دو جس میں تم لگے رہنا، وہ ہمیں بتاؤ، ہم غور کریں گے، اگر وہ مناسب ہوگا تمہارے لیے تو اس کی اجازت دے دیں گے، ورنہ منع کر دیں گے، کوئی اور کام تمہیں بتائیں گے. اور اس لیے بتائیں گے تاکہ تمہارا وقت پاس ہو جائے اور تم مشغول رہو اپنے کام میں. میں الحمدللہ دنیا کے اندر قرآن کریم کا حافظ تھا، اور پکا حافظ تھا، رمضانی نہیں تھا پکا حافظ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن شریف کی تلاوت کا ذوق بھی عطا فرمایا، اور میں الحمدللہ دنیا میں بھی رات دن قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، اور یہ میرا محبوب ترین مشغلہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہ محبوب ترین مشغلہ بنا دیا. تو جب میرا انتقال ہوا اور پھر قبر کے اندر مجھے رکھا گیا، پھر منکر نکیر نے آ کر مجھ سے سوالات کیے، پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی گئی اور میری قبر کو کشادہ کر دیا گیا، تو پھر مجھ سے کہا گیا کہ بھئی تم کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں تو قرآن شریف کا حافظ ہوں، اور نہ صرف حافظ قرآن کریم ہوں بلکہ عاشق قرآن کریم ہوں. سبحان اللہ، تعالیٰ ہمیں بھی اپنے قرآن پاک کا عشق عطا فرمائے، اور اس کی محبت عطا فرمائے، اور شب و روز اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مجھے اس کی ذات مل جائے تو ذہن مقدر، ہوں اسی کی مجھے ذات مل گئی. لہذا میں جب سے دنیا سے آیا ہوں بس ہر وقت بس قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ ہر وقت فرصت ہی فرصت، فراغت ہی فراغت. یہاں کوئی نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کہیں کوئی کام ہے، نہ کوئی نماز ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس خالی ہے، ہم فارغ ہیں. فارغ ہیں تو بس میں رات دن قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، اس لیے میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہوں. اس کے بعد اس نے ایک ایسے کام کی بات کہی کہ بس اللہ کرے کہ وہ کام کی بات ہمارے کان کھول دے اور ہمارے حواس کو کھول دے، اور ہماری غفلت کے پردے اللہ تعالیٰ اس بات سے دور فرما دی. پھر اس نے بزرگ سے کہا کہ یا حضرت، آپ کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ آپ ایک سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے بخش دو، یعنی اس کا ثواب مجھے پہنچا دو، اور میں نے اس خبر میں جب سے دنیا سے آیا ہوں 70,000 قرآن شریف ختم کیے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ ان کی طبیعت میں مزاح تھا. انہوں نے کہا بھائی سبحان اللہ کا ثواب تو بعد میں بخشوں گا، پہلے حساب بتا کہ تم 70,000 قرآن شریف ایک سبحان اللہ کے ثواب کے بدلے مجھے دے رہے ہو، کوئی جوڑ ہے حساب کا؟ پہلے بتا تم 70,000 قرآن شریف پڑھے ہوئے تم مجھے دے رہے ہو تو کس حساب سے دے رہے ہو؟ تو کیوں مجھ سے تم کیا کہتے ہیں خالی ایک سبحان اللہ کا ثواب مانگ رہے ہو؟ پہلے اس کی وجہ بتا، پھر میں ثواب بخشوں گا. نیا کہ بات یہ کہ یہاں پر چاہے میں جتنے بھی قرآن شریف پڑھ لوں کوئی ثواب نہیں، کیوں یہ تو دار جزا ہے، دار العمل تو وہاں جائیں آپ ہو، وہاں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا بھی اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان خلا ثواب سے بڑھ جائے. بعض روایتوں میں کہ میزان عمل کا پلڑا جو ہے ثواب سے بڑھ جاتا ہے، جبکہ میزان عمل کا ایک پلڑا ایسا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی اس میں رجوع کو سما جائیں گے، اور ایک سبحان اللہ سے میزان عمل کا پلڑا ثواب سے بڑھ جاتا ہے. تو دنیا میں تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اور میرے اس قبر میں 70,000 قرآن شریف کا ثواب ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دار جزا ہے، یہاں ثواب نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 70,000 قرآن شریف آپ لے لو اور وہاں سے ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے بخش دو. اب ہم دیکھو اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، قبر کے اندر ہیں یا قبر کے اوپر ہیں؟ ہم سب قبر کے باہر ہیں، ابھی ہماری موت نہیں آئی، ہم سب زندہ ہیں الحمد للہ. تو ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، ایک سبحان اللہ ہم پڑھیں تو 70,000 قرآن شریف بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے جو قبر کے اندر مرنے کے بعد پڑھے گئے ہیں. اسی طرح باتیں سمجھ، یہاں تو نماز کا بھی بڑا ثواب ہے، ذکر کا بھی بڑا ثواب ہے، تلاوت کا بھی بڑا ثواب ہے، روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے، حج عمرے کا بھی بڑا ثواب ہے، قربانی کا بھی بڑا ثواب ہے. بس یہ ساری زندگی انتہائی قیمتی سونا ہے، اور سونے اس لحاظ سے کہ بس اس زندگی کے جس لمحے میں اور زندگی کے جس سانس میں آپ نے اللہ کا نام لے لیا، یہ اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کی تابے داری کر لی، یہ جسم سے آپ نے آپ کو کسی گناہ سے بچا لیا، بس آپ نے اس زندگی کو کھڑا کر دیا اور سونا بنا دیا آپ نے، اور نہیں تو مٹی. اللہ پاک نے قرآن شریف فرمایا مائنڈ کو ینفذ مائنڈ اللہ پاک، جو وہ تمہارے پاس ہے فنا ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ پاک ہے وہ باتیں دینے والا ہے. وہ فانی اور باقی، اسی فانی میں اللہ پاک نے باقی کو چھپایا ہوا ہے، یعنی یہ زمانہ یا یہ وقت یا یہ ہماری عمر برابر ختم ہو رہی ہے، یہ فانی ہے. اس کے اندر ہم نے سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، استغفار کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، قرآن شریف کی تلاوت کر لی، صدقہ کر لیا، خیرات کر دیا، صلہ رحمی کر لی، اس نے اخلاص سے ہم نے کسی کے ساتھ معاملہ کر لیا، پیش آ گئے، بس یہ عمل اس فانی کے اندر کیا اور یہ باقی رہے، یہ باقی اللہ تعالیٰ کیا، اس کا ثواب آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. تو یہ قرآن شریف کی تلاوت بھی اتنا اونچا عمل ہے، لہذا ہمیں چاہیے قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اس کے اہتمام کی تین صورتیں ہیں، تین صورتیں، تینوں کی تینوں اختیار ہونی چاہیے، اختیار کرنی چاہیے. ایک تو باقاعدہ الف لام میم سے مفلحون، الف لام میم سے بنناس تک روزانہ کچھ معمول بنائے، چاہے ایک منزل قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور چاہے ایک پارا بنا لیں، چاہے آدھا پارا یا ایک پاؤ، لیکن دو تین مہینے میں قرآن شریف پورا ختم ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ صبح شام جو خاص خاص صورتیں ہیں ان کا معمول بنائیں، صبح شام کی صورتیں، جیسے یاسین شریف ہے، حدیث میں آتا ہے جو صبح پڑھ لے گا شام تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اپنی ذمہ داری پر پوری فرمائیں گے. جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور اس کے سارے اہم اہم کام اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر پوری فرمائیں گے. اور بھی بہت سارے اس کے فضائل ہیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایسے سورہ ملک ہیں جو رات کو پڑھی جاتی ہے. سورہ یاسین اور سورہ ملک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. ان کے پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ صبح شام کے اور بھی صورتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے. اور کچھ صورتیں ایسی جو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے, جو ہر نماز کے بعد ہر مسلمان مرد عورت کا معمول ہونی چاہیے. جیسے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہے گی, یعنی ادھر اس کا انتقال ہوا اور سیدھا جنت میں گیا. اور پھر اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ خاص و خاص حفاظت فرماتے ہیں. ایسی چاروں کل ہر نماز کے بعد چاروں کل پڑھ کے دم کرنے کا معمول بنانا چاہیے. اس سے دنیا کی آفات و بلیات سے بھی حفاظت رہتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ہے اور مسنون عمل ہے. اور فجر میں, مغرب میں اور سونے سے پہلے ہی آیت الکرسی چاروں کل تین تین دعا پڑھ کے دم کرنا چاہیے, تین تین دعا پڑھ کے دم کرنا چاہیے. باقی نمازوں میں ایک مرتبہ پڑھ کے دم کرنا کافی ہے. جو پڑھے بس وہ پائے, جو کرے وہ انشاءاللہ پائے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی سارے ثواب کے لیے بھی ہمیں کچھ صورتیں اپنے معمول میں رکھنی چاہیے. یہی صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے باوضو, جو شخص باوضو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سو مرتبہ قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھے تو اس کے بہت ثواب. بس یہ روز آنا, یا تو ایک ٹائم اس کا معمول بنا لیں یا دونوں ٹائم اس کا معمول بنا لیں. اب جیسی فرصت ہو ویسے کر لیں, کیونکہ نسلی عبادت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا معمول آپ بنا لیں اور پھر اسے پورا کرنا بھی مشکل ہو. لیکن قرآن شریف کی تلاوت سے تعلق ہمارا بس صبح شام کا اور ہر نماز میں اور ساری زندگی رہنا چاہیے, کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ یا تو کسی عالم کے درس قرآن کریم میں بیٹھا کرے, کسی مستند معتبر عالم دین کا درس قرآن کریم عمل کی نیت سے سنا کرے, سمجھنے کی نیت سے سنا کرے. یا اگر کسی کو اس کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر خود ہی معتبر تفاسیر کا مطالعہ کر لیا کریں. اور معتبر تفاسیر میں جو مختصر تفاسیر ہیں وہ دو ہیں, ایک تفسیر عثمانی اور ایک آسان ترجمہ قرآن کریم حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکات. یہ بالکل مختصر بہت ہی آسان نہایت عام فہم ہے, بس وہ ایک رکوع کا مطالعہ کر لیا کرے. یہ تفسیر کا مطالعہ کرنا یہ یا کسی معتبر اور مستند عالم دین کا درس قرآن کریم سننا ایسا زبردست عمل ہے کہ انسان کی زندگی کی کایا پڑ جاتی ہے. بھائی یہی تو وہ کتاب ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا, اب بھی وہی کتاب اسی حالت میں موجود ہے. جب موجود ہے تو آج ہم اگر صحیح نیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ خود مطالعہ کریں گے یا ہم کسی معتبر عالم دین کا درس قرآن شریف سنیں گے تو اسی سے آہستہ آہستہ ہماری طبیعت میں بھی انقلاب آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہماری طبیعت میں دین سے دوری پائی جا رہی ہے, پھر انشاءاللہ دین پر ہماری زندگی عمل کرنے والی بن جائے گی. تو یہ انقلاب ہے, یہی مطلوب ہے, یہی کامیابی کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. چوتھا عمل یہ ہے جس کی ہمیں ساری زندگی پابندی کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے, وہ ہے ذکر اللہ کی کثرت, کثرت ذکر اللہ. یہ نعمت بھی اب ہمارے اندر سے نکل گئی جو ہماری عین ضرورت ہے. ہم اس کے دنیا میں بھی بے حد محتاج ہیں اور آخرت میں بھی اس کے بے حد محتاج ہیں. اور یہ ہمارے سارے دین کے وہ تمام دعاؤں کو جامع ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ نے موقع بہ موقع اتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں, اب میں کیسے پڑھوں, اب مجھے تو آپ کو آسان سا ایسا عمل بتا دیں جو ان سب کے لیے کافی ہو جائے. تو آپ کی شان یہ تھی کہ ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام, درد دل کی دوا تم پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ مشتبہ تم پہ لاکھوں سلام، مرحبا مرحبا تم پہ لاکھوں سلام، آپ کیا آ گئے ظلمتیں چھٹ گئیں، آپ کیا آ گئے ظلمتیں چھٹ گئیں، بدر غارِ ہرا تم پہ لاکھوں سلام آئے. آپ نے فرمایا لا یزال انسان کا رد و ذکر اللہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ایک کام کرو کہ ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے بس تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو. تو بس یہ میری بتائی ہوئی ساری دعاؤں سے یہ کے طرف سے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ آسان بھی بہت اور نافع بھی بہت. نافع اس لیے بہت ہے کہ ذکر اللہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں. اور اس کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ جو اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو یہ چابی ہے سکون کی، یہ چابی ہے دل کے گھبراہٹ اور بے چینی کو دور کرنے کی اور سکون کو بھرنے کی. اور اصل سکون دل کا سکون ہے، اصل سکون دل کا سکون ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، بالخصوص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے سے نصیب ہوتا ہے. اس سے بند دل کے بند تالے کھلتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے. کثرت ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کے تالے کھول دیتے ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا قلبی تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق نصیب ہو جاتا ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے. ایک شعر یاد آ گیا، وہ سنو. وہ اتنے قریب تھے، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے آئے آئے. وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور کا ساما جی، میں تو سوچ رہا تھا پہلے اللہ پاک کب ملیں گے، کب کہاں ملیں گے، کیسے ملیں گے. وہ جب اللہ کا ذکر شروع کیا اور ان کی تعبیر داری شروع کی اور ان کی نافرمانی سے بچنا شروع کیا، وہ دلی میں تھے پہلے سے، دلی میں مل گئے. تو بس ہماری غفلت کا پردہ ہے، ورنہ وہ تو ہمارے دل میں ہے. بعض بزرگوں نے بڑی حکیمانہ بات فرمائی ہے کہ وہ یہ دل ایک ہے، وہ ایک کے واسطے ہے. دل دو ہیں، ایک ہے، سب کے سینے میں ایک دل ہے، تو ایک ہی کے لیے ہے. اور ہم نے اس کے اندر دنیا کو سارے کی، اس لیے پریشان. سارے اسباب راحت موجود اور راحت کوسوں دور، ہر طرح کی نعمتیں سہولتیں موجود، پھر آدمی پریشان. اس لیے کہ جس دل میں جس کو رکھنا چاہیے تھا اس کو تو ہم نے رکھا نہیں، جس کو نہیں رکھنا تھا اس کو رکھا ہوا ہے، یعنی دنیا کو دل میں رکھا ہوا ہے. اور اس لیے پریشانی 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 پریشانی. حالانکہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور شیولیٹ گاڑی میں روڈ پاس پار کر رہا ہے. گھر میں ہر طرح کی نعمتیں بھری ہوئی ہیں، سکون کا نام و نشان نہیں. تو جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور جس سے سکون نہیں ملتا وہ اسے دل میں بٹھایا ہوا ہے اور بسایا ہوا ہے، تو پریشانی کی سوا کچھ نہیں. تو اللہ کے ذکر ڈائٹ تو ملنے میں کلوم تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو بھی مل جائے بس سونے پہ سواد ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور ذکر کی تین صورتیں، ایک تو ذکر وہ جو صبح شام ہونا چاہیے، جیسے مشہور و معروف تسبیحات ہیں وہ صبح شام پڑھنی چاہیے. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا دائمی معمول بنائے، اس کا بہت ہی بڑا ثواب. اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود شریف استغفار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں بہت ہی آسان، یہ صبح شام پڑھیں سوکھا ملک کو بس. اور ہر نماز کے بعد تسبیحات میں پڑھ لیا کرتے. یہ ایک تو یہ قسم ہوگی. ایک ذکر ہوتا ہے ہمہ وقتی، وہ بھی چاہیے، وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پہ جاری کرو. تو جاری کرنے کے لیے مشق کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. خود بخود زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آئے گا، بلکہ دنیا جہاں کی باتیں آئیں گی. جیسا کہ ہماری عادت پڑ گئی کہ جب ہم چلتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بس زبان پر ادھر ادھر کی بیکار باتیں ہمارے زبان پر ہوتی ہیں، اکیلے ہوں تو دماغ میں ہوتی ہیں، اتنا فرق ہے.
کوئی پاس بیٹھا ہو تو اسے ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، اور پاس کوئی بھی نہ ہو تو پھر دل دل میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے زبان پر اور دل میں. لہذا ایک ہما وقت ذکر بھی ہوتا ہے جو بزرگان دین بتلایا کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ زبان پر کوئی نہ کوئی اللہ کا نام رٹو، اتنا رٹو اتنا رٹو کہ بس آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا، مجھ کو مطلب اپنے سوز و ساز سے آیا ہے. یعنی کوئی آشنا بیٹھا ہو نام پر خاموش بیٹھا اللہ کا کرتا ہے تو یا لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، یا قرآن شریف کی تلاوت، یا درود شریف، یہ تین ذکر ایسے ہیں جو ہما وقتی کے طور پر اختیار کیے جا سکتے ہیں، جس کو جس سے انسیت کو مناسبت ہو اسے اختیار کر لے. تیسرے مسنون دعائیں. مسنون دعائیں جو موقع بموقع حدیث میں آئی ہیں اور علماء نے ان کو یکجا کر کے 40 مسنون دعاؤں کے نام سے ان کو شائع کر دیا ہے، وہ عام ملتی ہیں، وہ لے لیں اور ان کو بس 4-5 دن میں آپ ایک دعا یاد کر لیں. وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بڑی پیاری پیاری، آسان آسان اور بے حد فوائد والی، نہ بے حد فوائد ان کے، حفاظت دنیا کے اندر بھی آفات سے، بلیات سے، امراض سے، اور شیاطین سے، جنات سے، نظر بس سے، حادثات سے، سانحات سے حفاظت. یہ دنیا کے فوائد ہیں، آخرت میں یہ کہ حضور کی سنت پر عمل، اور عمل کر کے حضور کی سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا. تو صبح اٹھتے وقت ہم کیا پڑھیں، کپڑے پہننے کے بعد کیا پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا پڑھیں، یہ دعائیں ہیں. 40 مسنون دعاؤں میں اکثر دعائیں آ گئی ہیں صبح شام میں. یہ تین قسم ہو گئے، تین طریقے ہو گئے ذکر کے، تینوں قسم کے ذکر کا معمول بنانا چاہیے. پانچواں عمل یہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ سارا سال نہیں، ساری زندگی سلامتی کے ساتھ گزرے گی، اور عافیت سے گزرے گی، عزت کے ساتھ گزرے گی، رحمتوں کے ساتھ گزرے گی، اور اللہ اس کے رسول کی نزدیکی اور قرب انشاءاللہ حاصل ہوگا. وہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کا عادی بنائیں، پابندی کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں. تو بھائی آپ سب جانتے ہیں کہ سارا قرآن حدیث حضور کی اتباع پر کی تاکید سے بھرا ہوا ہے. قرآن حدیث حضور کی پیروی اور حضور کے نقش قدم تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید اور ترغیب سے بھرا ہوا ہے. لہذا اب اس کی اہمیت بتانے کا تو موقع بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، بس اس لیے اب تو بس یہ کر لیں گے. اصل چیز ہے کرو، سنو اور کرو، اصل چیز بس یہ ہے. اب سنو اور نہ کرو بھائی، یہ بس سننے تک تو فائدہ ہوا، لیکن آگے جو اصل فائدہ تھا وہ نہ ہوا. تو آج سے ہم یہ تیار کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق بنائیں گے. اور اس کا بھی آسان طریقہ موجود ہے کہ علیک مسنتی مشہور و معروف کتاب ہے جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، دینی کتب خانوں میں عام ملتی ہے اور کئی مرتبہ یہاں تقسیم بھی ہوئی ہے. امید ہے ہمارے گھروں میں ہوگی، نہیں تو خریدنے بھی، خریدنے میں کیا دیر لگتی ہے. تو یہ نورانی قاعدہ ہے حضور کی سنتوں کا، یہ نہیں کہ ساری زندگی کی حضور کی سنتیں اس میں آ گئی ہیں، اس میں تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے کی سنتیں جمع کی ہیں، تاکہ رات کو سونے سے لے کر کے جاگنے تک، اور جاگنے سے لے کر دوبارہ پھر رات کو سونے تک 24 گھنٹے کی سنتیں لکھ دی ہیں. جس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے کام ہم 24 گھنٹے میں روزانہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، جس کا کوئی ثواب نہیں. جیسے کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، گھر میں آنا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، ان کا تھوڑی کوئی ثواب ہوتا ہے. لیکن اگر یہ سب کام ہم سنت کے مطابق کریں گے تو یہ سب عبادت بن جائیں گے، اور سنت ہونے کی بنا پر حضور کی بھی خوش رضا کا ذریعہ بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ کو وہی عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا. لہذا ہم کوشش کریں کہ علیک مسنتی کو لے لیں، اور ہفتے 10 دن میں ہم اس کے ساری سنتوں پر اپنے آپ کو عمل پیرا کر سکتے ہیں، اور ان کی پابندی کرنے کی عادت ڈال سکتے ہیں. بس توجہ کی ضرورت ہے، توجہ، فکر اگر ہم میں پیدا ہو جائے، اور اللہ کرے پیدا ہو جائے، تو بس ہم یہ کتاب اپنے پاس رکھیں،
آپ آفس میں بیٹھتے ہو تو آفس میں رکھ لیں، دکان پر بیٹھتے ہو تو گلے کے پاس رکھ لیں، جب کوئی گاہک نہ ہو بس آپ کتاب کھولیں، بھائی اس میں آج یہ سنت ہے، بھائی آج اس پہ عمل کرنا ہے، بس شروع کرو. اس طریقے سے دو چار دن میں سنتوں پہ عمل ہو جائے گا. دیکھو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بتلاؤں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں، تو ایک بیوی کو بڑی پیرانی صاحبہ کہا جاتا تھا، دوسری کو چھوٹی پیرانی صاحبہ کہا جاتا تھا. تو عمر کے اعتبار سے ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی. تو ان میں سے ایک جو حضرت کی اہلیہ محترمہ تھیں، حضرت نے دیکھا کہ روزانہ دوپہر کو کھانے میں لوکی پک رہی ہے، روزانہ لوکی. تو حضرت نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے روزانہ لوکی 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 لوکی. تو حضرت کی اہلیہ محترم نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، تو مجھے ہی پسند ہے، لہذا جب حضور کو پسند تھی تو میں نے سوچ لیا کہ جب تک فصل میں لوکی آتی رہے گی یہی پکاتی رہوں کیونکہ حضور کو پسند ہے. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کا جواب سن کے کانپ گیا کہ خاتون جو عالمہ فاضلہ بھی نہیں ہے، اس کے دل میں حضور کی سنت کی اس قدر محبت کہ اپنی طبیعت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ روز روز کس سے کھائی جاتی ہے، اور یہ ارادہ کر لیا کہ بس اب جب تک لوکی آتی رہے گی میں تو حضور کو چونکہ لوکی پسند ہے بس لوکی ہی میں پکاتی رہوں گی اور کھاتی کھلاتی رہوں گی. اور ہم رات دن قرآن و حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہمیں تو اس کا اتنا خیال نہیں آیا جتنا اس خاتون کو آیا. اب حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے سبق لے لیے، اور یہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس سے اچھی بات فوراً لے لیا کرتے تھے. پھر میں نے فوراً ان سے یہ بات لے لی کہ ان کے دل میں جب حضور کی سنت پر عمل کرنے کا اتنا بڑا جذبہ ہے تو یہ تو میرے اندر بھی ہونا چاہیے. سمجھ پھر میں نے اپنے تین دن تک اپنی ہر نشست و برخاست کا، اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کا جائزہ لیا، اور جتنا بھی میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے آنے جانے کے کام تھے اور اعمال تھے، جب وہ تین دن پر توجہ دی تو سارے سنت کے مطابق ہو گئے. تو بھائی اللہ پاک نے ان کو جو مجدد بنایا ہے، حکیم الامت بنایا ہے، اور 1000 سے زیادہ اللہ پاک نے ان کو کتابیں لکھنے کی توفیق دی ہے، اور ان کا یہ فیض جو اب تک پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے، تو یہ کسی وجہ سے وہ ہے عمل. ہم ہیں بے عمل، وہ ہیں باعمل، اتنا سفر اب چلتا. تو اب ہم ان کے نام لینے والے ہیں تو ہم بھی ان کے نتیجے قدم پر چلیں بھائی. تو انہوں نے جیسے اپنے گھر والوں سے یہ سبق لے لیا تو ہم بھی تو سبق لے سکتے ہیں. تو ہمیں تو ہمارے سامنے تو حضور کے ارشادات موجود ہیں، لہذا ہم بھی آج سے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. چھٹا عمل یہ ہے جو ساری زندگی ہمیں اپنے عمل میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم مسائل کبھی بھی اپنی عقل سے نہ بتائیں، بلکہ ہمیشہ اگر عالم ہیں ان کو معلوم ہے تب تو ٹھیک ہے، تو ان کے علم کے مطابق مسئلہ سوچیں گے اور عمل کریں گے، یا دوسرے کو بتائیں گے دوسرے کو عمل کریں گے. لیکن اگر عالم نہیں ہے تو کبھی بھی صحیح مسئلہ معلوم ہوتے ہوئے بھی عام حالات میں وہ دوسروں کو مسئلہ نہ بتلائے، کیونکہ اس میں بھی غلطی کا امکان ہے. ہاں کوئی پوچھے اور اس کو واقعی اس نے مسئلہ پوچھا ہوا ہے یا اس نے پڑھا ہوا ہے اور صحیح سمجھا ہوا ہے اور اس کے ساری حدود و قیود اس کو صحیح صحیح یاد ہیں اور کوئی اس سے پوچھ رہا ہے تو وہ بتا سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں. جیسے عام طور پر ہر آدمی حکیم بھی ہے، حکیم ڈاکٹر ہر آدمی ہے، کسی سے آپ اپنا کوئی مرض بیان کرو، کسی کے سامنے اپنی کوئی تکلیف، فٹ سے وہ نسخہ بتا دے گا. ہر آدمی حکیم ڈاکٹر ہے، ایسے ہر آدمی مفتی بھی ہے. اللہ مرش جس کے سامنے کوئی اپنی پیشن بھائی یوں کر لو، یہ جائز ہے، وہاں دعوت جا کے پوچھ لینا، تصدیق کر لینا. لیکن میں تو بتا چکا اپنے، بالکل صحیح بتایا، چاہے 100% غلط ہی بتایا ہو،
مزید یہ کہنا وہاں دارالافتاء جا کر کے اور مزید تم پوچھ لینا، میں نے تو بتا دیا، حالانکہ الف بے آتا نہیں، الف سے بے آتا نہیں. تو یہ ایک مرض عام ہو گیا ہے لوگوں کے، ہر آدمی مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے اور ہر آدمی کیا کہتے ہیں بیماری کی دوا بتانے کے لیے تیار ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اناڑی ہوگا، اگر اناڑی نے کسی کو دوا بتائی وہ مر گیا تو گردن پکڑی جائے گی اس نے. تو جیسے جاہل حکیم کو علاج کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ان پڑھ آدمی کو مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے. تو عام طور پر ہر آدمی بس اپنی عقل لڑا دیتا ہے دین کے اندر، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں دین کی عظمت نہیں ہے. ذرا عدالتی قانون کے اندر تو عقل لڑا کے دکھاؤ، دوسرے دن جیل کے اندر ہو گئے، تم نے توہین عدالت کا تم نے ارتکاب کیا، تم ان پڑھ جاہل آدمی، وکالت بھی تم نے نہیں پڑھی، تم نے کیسے اس قانون کے اندر اپنی رائے دانی کی ہے. ہاں تو چونکہ پتا ہے نا جیل کا دروازہ بھی ہے، اس لیے وہاں کوئی نہیں منہ کھولتا، جو وکیل صاحب کہہ رہے ہیں سب مان لیتے ہیں، اور جج صاحب جو کہتے ہیں وہاں پہ چون چورا کوئی نہیں کرتا. دین کی عظمت نہیں، اللہ اس کے رسول کی دین کی عظمت نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی عقل لڑانے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہے. رحمان توبہ کریں اس گناہ سے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام وقت ہیں، ساری دنیا ان کو اپنے امام بناتی ہے اور امام اعظم کہلاتے ہیں. بعض مرتبہ حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ایک سال تک غور کر کے جواب دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو مشتہد ہیں. تو ہم نہ الف نہ الف سے بے ہمیں کچھ آوے، اور ہم جناب اس طریقے سے اپنی عقل سے مسئلے بتائیں، بالکل غلط ہے. کبھی اپنی زبان نہیں کھولیں، بس ہمیشہ یہ کہیں خود بھی اس کے پابند رہیں اور دوسروں کو بھی پابند بنائیں. تو سیدھے سیدھے مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے مسئلہ پوچھو، لیکن یہی بتاؤ کہ بھائی جو ٹائم ہو ملنے کا اس سے ملنا، انہیں کھانا کھا رہے ہیں اور ٹیلی فون آ رہا ہے کہ جی مسئلہ پوچھنا ہے. ارے بھائی وہ بھی انسان ہے، اسے کھانے کی بھی کیا مہلت نہیں ملنی چاہیے؟ تم تو کھاؤ پیٹ بھر کے، وہ دو لوگ میں بھی نہ کھا سکے بےچارا. تو بے وقت بے موقع نہ ملو. ہر آدمی جیسے ڈاکٹر کے ملنے کے اوقات ہیں، وکیل کے ملنے کے اوقات ہیں، جج کے ملنے کے اوقات ہیں، ایسے ہی اس کے بھی ملنے کے اوقات ہیں. ملنے کے اوقات میں جاؤ، دارالافتاء میں کھلنے کے اوقات ہیں، رات کو 12 بجے دروازہ بجا رہے ہیں، کیوں آئے؟ آج مسئلہ پوچھ رہے ہیں. یہ ٹائم ہی کیا وہ ہم مسئلہ بتا دیا جاتا ہے الحمدللہ، لیکن میں بتا رہا ہوں ہر کام بے موقع بے وقت نہ ملے، وقت لے کر کے یہ دارالافتاء کے جو اوقات ہیں اس میں جاؤ، جا کر کے مسئلہ پوچھو. مسئلہ پوچھ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں یہ بات تھی کہ ہر آدمی مسئلہ پوچھتا تھا، پہلے تو چلو مولوی صاحب کے پاس چلو، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھو، مسئلہ پوچھا پھر عمل کیا، مسئلہ پوچھا عمل کیا. یہ نہیں کہ اپنے عقل سے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیا اور عمل کرنے شروع کر دیا، تو غلطی ہو گئی تو آپ کہہ رہے ہیں جی کچھ کرو، اب کچھ کرو. اگر کچھ کرنا ہے تو سب کچھ تو تم نے کر لیا، اب کیا کر رہے یعنی لوگ غصے میں اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے کر کے مفتی صاحب مطلب کوئی حل نکال دو. ارے بھائی حل کے دروازے تو تم نے سارے خود بھی بند کر دیا، اب حل کہاں سے بتا دیں؟ اب تو حلال ہے یہ، اس کا حل اور تو کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بتا دو، ہی نہیں کوئی راستہ کہاں سے بتا دیں. تو یہ حال ہے کہ اپنی عقل سے لٹسٹم پشٹم غلط سلط مسئلے پر عمل، اس کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی نہ کوئی حل نکالو. ایسا نہیں ہے بھائی، ہمیشہ پہلے پوچھو بھائی، نکاح کرنے سے پہلے بھی تو پوچھتے ہو گے بھائی اس جگہ نکاح حلال ہے آرام ہے جائز ہے نہ جائز ہے؟ تو طلاق دینے سے پہلے ہی پہلے پوچھو گے بھائی طلاق دوں نہ دوں، اگر دوں تو کس طرح دوں؟ اچھی طرح طریقہ بھرا. یہ یاد رکھیں کہ مسئلہ اپنی عقل سے کبھی نہ بتائیں اور ہمیشہ پوچھ پوچھ کر عمل کریں. اس کے بعد جو بات ہے وہ اس کا نمبر 7 ہے، 7 نمبر کی بات ہے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے اور سمجھو یوں سمجھو دین پر عمل کرنے کی چابی ہے. جیسے الیکٹرانک گھڑی کے چلنے کے لیے لائٹ کا ہونا ضروری ہے، یہ سیل کا ہونا ضروری ہے. سیل ہوگا تو گھڑی چلے، لائٹ ہوگی تو لائٹ وہ گھڑی چلے گی، ورنہ بند. پہلے زمانے میں چابی بھرنے کی گھڑیاں ہوتی تھیں جس میں ہفتے میں ایک مرتبہ یہ کسی میں روزانہ چابی بھری جاتی، چابی بھرو تو گھڑی چلے اور نہیں تو بند. ایسی جو جتنی باتیں میں نے آپ بیان کی ہیں اور جو آگے بھی مزید انشاءاللہ 2-3 باتیں باقی ہیں وہ بیان کروں گا، تو بھئی یہ سب باتیں کیسے ہمارے عمل میں آئیں؟ میں نے آپ سے سنا دیا، آپ نے مجھ سے سن لیا، سننے کا بھی فائدہ ہے سنانے کا بھی فائدہ ہے. لیکن مکمل طور پر یہ سب باتیں ہمارے عمل میں آئے اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ آج کل بہت ہی کم اپنایا جاتا ہے، اس وجہ سے ہماری زندگی میں دین نہیں ہے. وہ نمبر 7 میں بیان کیا گیا اور تفصیلا حیات المسلمین میں بھی اس کی ایک الگ روح ہے، اس میں بیان ہو چکا ہے. وہ یہ کہ نیک صحبت میں رہو، کسی اللہ والے متبشر اللہ والے کی خدمت میں رہو، اس کے پاس رہو، اس میں بیان سننا بھی ہے. لیکن آج کل 99% صرف بیان پر اکتفا کرتے ہیں، جو کافی نہیں ہے. نافع ہے کافی نہیں. کافی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خدمت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان کے پاس بیٹھو. یہاں پر وہی بات ہے، پہلے اس سے اوقات پوچھو کہ بھائی کس وقت میں میں آپ کے پاس آؤں، میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. وہ جو وقت بتایا جائے پھر اس وقت اس کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہ جب آپ کو فرصت ملی آپ چل دیے. اب وہ بیچارہ مشغول ہے اپنے کام میں، تو پھر تم جا کے ستاؤ گے تو پھر کیا فائدہ ملے گا اس کی صحبت میں بیٹھنے کا. اس کے پاس بیٹھو. یہ بیٹھنے جو ہے نا، یہ ایسا ہے کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ چپکے اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو اپنے اندر جذب کرنے کا موقع. یا جیسے ایک مثل مشہور ہے کہ خربوزہ کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، یعنی ایک خربوزے کے برابر میں دوسرا خربوزہ ہے. اگر ایک خربوزہ پیلا ہے تو دوسرا بھی پیلا ہو جائے گا، اور اگر ایک خربوزہ ہرا ہے تو وہ بھی ہرا ہو جائے گا. تو خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے. بس ایسے صحبت سے آدمی نیکی پکڑتا ہے. اپنے نیک صحبت میں بیٹھے گا تو نیک اثر آئے گا، بری صحبت میں بیٹھے گا تو برا اثر آئے گا. بس یہ صحبت اللہ پاک نے صحبت میں اثر رکھا ہے، انسان کی فطرت میں ایسا اثر رکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹھے گا، جیسے کے پاس بیٹھے گا، ویسے ہی اس کے بھی جذبات ہونے شروع ہو جائیں گے، بننے شروع ہو جائیں گے، اور اس کی ویسی طبیعت ہونی شروع ہو جائے گی. اگر آوارہ بدماش ہوگا تو وہ تھوڑے دن کے بعد نماز وماز سب چھوڑ کر کے وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑے گا. اور اگر وہ نیک ہوگا تو یہ بیٹھنے والا چاہے آوارہ بدماش ہوگا، دھیرے دھیرے یہ بھی اس کے پاس بیٹھتے یہ بھی اسی کے رنگ میں رنگ جائے گا، اور وہ بھی نماز کا پابند ہو جائے گا، ذکر کا پابند ہو جائے گا. یہ چابی ہے بھی. یہ جو ساری باتیں جو دین کی آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، اس پر عمل کرنے کا واحد نسخہ بس یہ ہے. واحد نسخہ یہ کسی متبع سنت متبع شیر اللہ والے کی خدمت و صحبت میں بیٹھو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بٹھاؤ، اور اپنے اہل و عیال میں جو بچے ہیں ان کو دو، ساتھ لے لڑکے ہیں ان کو ساتھ لے جاؤ، جو گھر کی خواتین ہیں ان کو ان کا بیان سنواؤ، اور کبھی کبھی ان کو اپنے گھر میں بلاؤ، اور گھر میں بلا کر کے ان کا مختصر سا اپنے گھر میں بیان کرواؤ. تو جب یہ بزرگ گھر میں بھی آئیں گے تو ان کی برکتیں آئیں گی، اور ان کی برکت میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ان کو دیکھنے سے، ان کی باتیں سننے سے آدمی کا عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں، دعاؤں سے رقایا پلٹتی. تو خود بھی جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے لیے بیان شرط نہیں. یہ مت ذہن میں لے کے جاؤ کہ بھائی وہ بیان ہوگا تو جائیں گے، ورنہ کیسے جائیں گے. یہ بالکل غلط ہے. ہمارے اپنے حضرت کا الحمدللہ، ہمارے حضرت کی اخیر عمر میں خاموش مجلس بھی ہوتی، آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا خاموش مجلس. وہ یہ کہ ہمارے حضرت آخر میں بہت ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے، اور کمزور ہونے کی بنا پر اتنا بعض دفعہ ذوق ہوتا تھا کہ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ڈاکٹر بھی منع کر دیا کرتے تھے کیونکہ دل کی تکلیف تھی. تو دل کی تکلیف میں بعض مرتبہ دل کے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ آپ کسی سے بات نہیں کریں. تو کبھی ڈاکٹر منع کرتے تھے، کبھی ذوق بہت زیادہ ہو جاتا. تو حضرت کے متعلقین آتے تھے، اور حضرت کی اتوار کو مجلس ہوتی تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی بولنے کی تو ہمت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، لیکن سب آتے ہیں تو بلا لو سب. اور پھر بلا کر کے پر حضرت بھی خاموش رہتے تھے. وہ کہتے بھائی تم سب لوگ تھوڑی دیر 10 منٹ بیٹھ دو، بس پھر چلے جاؤ. تو خاموش حضرت کی فیض خدمت میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. بلکہ حضرت کے بعد متعلقین نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہم فجر کے بعد آپ کی خدمت میں آ کر خاموش بیٹھ جایا کریں گے 10 منٹ، پھر چلے جایا کریں گے. حضرت نے اس کی بھی اجازت دی. تو فجر کے بعد بعض احباب حضرت خدمت میں جاتے تھے، بندے بھی کر کے بھی جاتا تھا. تو بس حضرت اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور اپنے معمولات میں مشغول رہتے تھے، اور حضرت کے یہ خاص خاص احباب بس وہ حضرت کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. وہ حضرت اپنے کام میں لگے ہیں، یہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور 10 منٹ بیٹھ کے آ جاتے تھے، پھر یہ محسوس ہوتا کہ بھائی وہ حضرت کی لمبی چوڑی مجلس جس میں بیان ہوتا تھا اس سے بھی زیادہ یہاں فائدہ ہوا. اس لیے میں کروں کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے اس کا بیان ضروری نہیں، بس اس کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، اس نیت سے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے اور میں دین پہ چلنے والا بن جاؤں، گناہوں سے بچنے کی مجھے توفیق ہو جائے، بس یہ نیت لے کے جاؤں، دنیا کی کوئی غرض لے کر مت جاؤں، تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہو. تو صحبت کا فائدہ الگ ہے، بیان کا فائدہ الگ ہے. بیان صحبت کا بدل نہیں، بیان صحبت کا بدل نہیں ہے، مفید ہے، نافع ہے، فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ، اس سے کیا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اصل فائدہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ دین ہمارے عمل میں کیسے آئے، اس عمل میں آنے کے لیے کسی نہ کسی باعمل کی صحبت اختیار کرتی ہے. جیسے ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ بھائی تقویٰ تو کتابوں سے آ جاتا ہے، علم تقویٰ تو کتابیں پڑھنے سے آ جاتا ہے، لیکن تقویٰ اہل تقویٰ کی صحبت سے آتا ہے. بس آخر میں ایک دو شعر پڑھ کے سنا ختم کرتا ہوں. دور ہے محمل سے کوئی، کوئی ہے محمل کے پاس، کس کو سمجھائے کہ لیلا ہے حریم دل کے پاس. کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس، پھر ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس، پھر ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانوں دل کے پاس، وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانوں دل کے پاس، یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس. ڈوبنے کا خوف کیسا وہ مطلب شاید نہ ہو، وہ اگر دیکھا کریں رزمی اگر سائل. دعا کریں اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. دین کی جو اہم اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، یا اللہ مجھے بھی، تمام حاضرین کو، اور جہاں جہاں دنیا میں جو جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان بابوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اعلیٰ درجے کا تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہم کو ور و تقوی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ور و تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح آپ نے رمضان ہمارا سلامتی سے پورا فرما دیا، آنے والا سال بھی سلامتی سے پورا فرمانا. یا اللہ جو آئندہ الیکشن ہونے والے ہیں اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، یا اللہ دشمنان اسلام تو اپنے ناپاک منصوبوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ قادر مطلق ہیں، ہم آپ کو آپ کی قدرت کاملہ کا واسطہ دیتے ہیں، اور آپ کو آپ کی رحمت کاملہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے گناہوں پہ نظر نہ فرما، محض اپنی رحمت پر نظر فرما. اور اس الیکشن میں یا اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کو حکومت صالحہ نصیب فرما، حکومت عادلہ نصیب فرما، صوبہ سطح پر بھی یا اللہ نیک لوگوں کو کامیابی عطا فرما، اور قومی اسمبلی کے قومی انتخابات میں بھی یا اللہ اپنے رحمت سے نیک لوگوں کو حکومت عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو کی حفاظت فرما، یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ 70 برس گزرنے کے بعد بھی یا اللہ ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کیا، اور جو کچھ کیا آپ کی ناراضگی والا کام کیا، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، اور اپنے رحمت سے اس دفعہ اپنی رحمت پہ نظر فرما، اور ہم پر نظر نہ فرما، نہ ہمارے اعمال پر نظر فرما، اور اپنی رحمت سے پاکستان کے اندر حکومت صالحہ قائم فرما، اور جتنے اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرما، ان کو اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرما، ہم سب کو ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين۔ برحمتك۔